بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا عشر فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام۔ خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور کلام نور ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے پیش کی جاتی ہیں عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ ایران کی جانب سے دونوں ملکوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری۔ شام میں ایران کی چوتھی کھیپ بھی پہنچ گئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان سیاسی ہنگامہ۔ حزب اختلاف کی نعرے بازی کے دوران وزیراعظم مودی کا خطاب۔ اور ناگپور میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ۔ آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگ میں 177 پر آؤٹ۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کی انسان دوستانہ امداد ترکیہ اور شام کے لیے جاری ہے۔ جنوبی ترکیہ اور شمالی شام میں آنے والے خوفناک اور تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں شام میں اب تک 3,162 اور ترکیہ میں 12,873 اموات کا پتہ چل چکا ہے، جبکہ مختلف ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے امدادی کارروائیاں سست رفتاری کے ساتھ جاری ہیں، اور لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے ہنگامی امور کے ادارے نے جمعرات کو اپنے ملک میں زلزلے کے نتیجے میں لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 12,873 اعلان کی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 62,937 بتائی گئی ہے۔ اس طرح ترکیہ اور شام میں زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد بھی 69,000 سے بڑھ چکی ہے۔ شام میں بھی جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3,162 ہو چکی ہے، اور زخمیوں کی تعداد بھی 6,100 سے زائد ہو گئی ہے۔ تباہ کن زلزلے کے المیے کے پہلو آشکار ہونے کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ بڑھ سکتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ زلزلے میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے ہیں۔ پیر کی صبح 7.8 ریکٹر اسکیل کے آنے والے تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں ملبے تلے لوگوں کو باہر نکالنے کی کارروائی بدستور جاری ہے۔ ترکیہ کی وزارت دفاع کی ٹیم نے، جو امدادی رسانی میں سرگرم عمل ہے، اعلان کیا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 16,785 فوجی اہلکار امدادی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہیں۔ ایسے حالات میں ایران نے ترکیہ میں اپنی امدادی ٹیم اور طبی ساز و سامان بھیجنے کے ساتھ ساتھ شام کی امداد پر خصوصی توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور مغربی پابندیوں کو خاطر میں لائے بغیر متاثرین کی امداد کرنے والے ممالک کے درمیان اہم ملک شمار ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں ایران اب تک امدادی ساز و سامان سے بھرے 4 طیارے شام روانہ کر چکا ہے۔ اس سلسلے کا 4th طیارہ بدھ کی رات حلب ایئرپورٹ پر اترا۔ اسے قبل انواع و اقسام کے امدادی ساز و سامان سے لدے 3 طیارے دمشق، حلب اور لازقیہ میں اتر چکے ہیں۔ اس درمیان ایران کی سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قعانی زلزلے سے متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کے لیے گزشتہ روز شام کے شہر حلب پہنچے۔ انہوں نے علاقے میں پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لیا اور وہاں ایران سے بھیجی گئی امدادی ٹیموں کی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ شام کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی بنا پر زلزلہ متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں دواؤں اور طبی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شام کے وزیر صحت حسن محمد الغباش نے کہا ہے کہ شام کے خلاف عائد غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کی بنا پر ان کے ملک کو پہلے ہی دواؤں اور طبی وسائل کی کمی کا سامنا تھا، اور اب خوفناک زلزلے سے ہونے والی تباہی اور جانی نقصان اور خاص طور سے زخمیوں کی امداد میں دواؤں اور طبی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور عائد پابندیاں طبی آلات کی شام منتقلی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب شامی صدر کی خصوصی مشیر بسینا شابان نے کہا ہے کہ دمشق زلزلہ متاثرین کے لیے مختلف ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی ہر طرح کی مثبت اور کارآمد کوششوں اور امداد کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کو زلزلہ متاثرین کے لیے ہر قسم کی امداد کی ضرورت ہے اور ہمیں اس امداد کا شدت سے انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کو بہت سے ملکوں سے امداد ملی ہے، جبکہ مغربی ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ امداد کی فراہمی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان دوستانہ امداد پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور تباہ کن زلزلے کی بنا پر شام کو اس وقت ایک المیہ کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کے دوران اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کیا۔ ہندوستانی وزیراعظم مودی نے راجیہ سبھا میں اپوزیشن جماعتوں کے ممبران کی شدید نعرے بازی کے دوران اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ملک دیکھ رہا ہے کہ ایک اکیلا کتنوں پر بھاری ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے اندرا گاندھی سے لے کر نہرو خاندان تک کا ذکر کیا اور کہا کہ خود کو گاندھی کہنے والے اپنا فیملی نام نہرو کیوں نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے۔ مودی نے کہا کہ ملک کی معاشی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنہیں روزگار اور ملازمت میں فرق نہیں معلوم، وہ لوگ ہمیں درس دے رہے ہیں اور ادھوری باتیں کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا نئی بلندی پر ہے۔ اس سے پہلے منگل کو کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے مودی اور ان کی حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جواب دیں کہ اڈانی کو وہ کن کن ملکوں پر اپنے دوروں میں ساتھ لے کر گئے ہیں۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں مودی کی تقریر کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ وزیراعظم نے ان کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی عدالت نے مری پولیس کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی اور شیخ رشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ شیخ رشید پر تھانہ مری میں سابق صدر آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کے کیس میں مقدمہ درج تھا۔ شیخ رشید چند روز پہلے سے ہی اسی کیس میں گرفتار ہیں۔ جمعرات کو مری پولیس نے شیخ رشید کو عدالت میں پیش کیا اور پولیس کی جانب سے عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ وہ مزید 3 روز کی جسمانی ریمانڈ دے دے، لیکن عدالت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس درمیان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پوری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں، لیکن اتحادیوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مخالفین چاہتے ہیں کہ پیٹریاٹ پارٹی کی سربراہی کروں، لیکن میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ کیس کے پیچھے فیس ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایک غیر ملکی ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ عرصہ قبل کے بلوں میں ملوث افراد کو معاف کرنے کے موضوع پر روشنی ڈالی اور مغرب کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ وزیر خارجہ نے امریکہ کے قومی ریڈیو این پی آر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے چیف جسٹس کی جانب سے بلوں میں ملوث افراد کی بڑی تعداد کو عام معافی دینے کی درخواست پر رضامندی ظاہر کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام کے رافت و رحمت کے پہلو پر آپ کی خاص توجہ ہے۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے امریکی صحافی کے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ بلوں کے دوران کسی بھی یونیورسٹی کے طالب علم کو اعلیٰ تعلیمی مراکز میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ گرفتار ہونے والے افراد وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف شہروں میں شورش کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی بھی صحافی ان ہنگامہ آرائیوں کے دوران گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مغربی میڈیا کے دوہرے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ذرائع ابلاغ نے مہسہ امینی کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر پروپیگنڈا کیا، لیکن جب الجزیرہ نیوز چینل کی رپورٹر شیرین ابو عاقلا کا صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں سر عام قتل کیا گیا تو ان ذرائع ابلاغ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ سمیت مغربی ذرائع ابلاغ کا یہ رویہ قابل مذمت ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے اپنے دورہ ماسکو کے موقع پر مشترکہ خطروں سے نمٹنے کے لیے تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون اور یکجہتی میں اضافے پر زور دیا ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی سیکرٹری نے اپنے دورہ ماسکو کے دوسرے دن اپنے روسی ہم منصب نکولائی پاتروشیف سے ملاقات کی۔ ایڈمرل علی شمخانی نے اس موقع پر مختلف میدانوں میں دونوں ممالک کے بڑھتے تعاون کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ تہران اور ماسکو کو مشترکہ خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جسے نمٹنے کے لیے مزید تعاون اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں غیر علاقائی طاقتوں کے مداخلت آمیز اقدامات اور ان کے حمایت یافتہ عناصر کی جانب سے بد امنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے علاقے کے تمام ممالک کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحد ہو کر عدم استحکام کے ذمہ داروں کے خلاف عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایران کی اعلی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے عالمی اداروں اور تنظیموں میں مشترکہ موقف اپنانے اور شنگھائی جیسے چند فریقی بین الاقوامی معاہدوں کے تناظر میں تہران اور ماسکو کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس ملاقات میں روس کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نکولائی پاتروشیف نے بھی زور دے کر کہا کہ ٹرانزٹ اور تیل اور گیس کے مشترکہ منصوبوں میں سرگرمیاں تیز کرنے کی فوری ضرورت ہے تاکہ دیگر شعبوں میں تعاون کی رفتار کو بھی بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان تعلقات میں اضافہ اس خطے کے ممالک کے مابین یکجہتی کا باعث بنے گا۔ ناگپور میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان شروع ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگ میں 177 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ ناگپور میں بارڈر گواسکر سیریز کے شروع ہوئے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے ہی روز 63.5 گیند پر پوری ٹیم 177 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی طرف سے سب سے زیادہ لبو شین نے 49 رن بنائے، جبکہ اسمتھ نے 37، کیری نے 36 اور ہینڈس کامب نے 31 رن بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، اتوار اور پیر کی درمیانی رات ترکی اور شام میں بہت شدید زلزلہ آیا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ اس زلزلے کی خبریں آپ نے بھی سنی ہوں گی اور اب تک بھی سن رہے ہوں گے۔ جب بھی کہیں زلزلہ آتا ہے تو بیرونی ممالک بھی عموماً امداد فراہم کرتے ہیں۔ زلزلہ آنے کے بعد ترکی اور شام کے لیے بھی امداد مختلف ممالک کی طرف سے بھیجی جا رہی ہے، جس میں ایران پیش پیش ہے۔ امداد کے بارے میں اقوام متحدہ نے بھی ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کریں گے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں کہا ہے، زلزلہ زدگان کی امداد کے سلسلے میں، کہ سیاسی تحفظات سے پرہیز کیا جائے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے جس اہم خبر کی طرف متوجہ کیا۔ یقیناً اس وقت دنیا کی توجہات ان دو ملکوں پہ، بالخصوص ترکی اور شام۔ البتہ بعض دوسرے علاقوں میں زلزلے آئے لیکن اس میں اتنی شدت نہیں تھی، چونکہ جو شام اور ترکی کے زلزلے ان کی ریکٹر اسکیل پہ غالباً 7.8 اور اس رینج میں آئی ہے، جو یقیناً ایک بڑے شدید جھٹکے ہوتے ہیں جب ریکٹر اسکیل پہ 7 سے اوپر چلا جائے۔ اور خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں، ابھی 15,000 اور 20,000 کے درمیان اموات کی خبریں مختلف میڈیا میں آ چکی ہیں، اور ابھی بھی لوگ مختلف شہروں میں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ اس میں زندہ بچ جائیں گے، کتنے زخمی ہوں گے، کتنے اس میں سے مرحوم ہو جائیں گے، ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اگر ابھی تک 10,000 ہیں تو یہ تعداد بڑھے گی یقیناً، اور اس میں ہر چند گھنٹوں کے بعد اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم ایک موازنہ کر لیں ترکی اور شام کا، کہ دونوں ممالک میں، اس میں ترکی کا جنوبی علاقہ بنتا ہے اور شام کا شمالی علاقہ بنتا ہے، تو ان علاقوں میں جو زلزلے کے بعد امدادی کاروائیوں کی جو نوعیت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جس انداز سے ترکی میں، ظاہر ہے، ایک شام کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہیں، وہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہے شام کی نسبت، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دنیا بھر سے ترکی کو امداد بھی فراوانی سے مل رہی ہے، اور خود اپنا اچھا انفراسٹرکچر ہونے کی بنیاد پہ وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگ یا جو زلزلہ زدگان ہیں، متاثرین ہیں، ان کی امداد کے عنوان سے بھی وہاں پہ بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شام ہے، جو خبریں ابھی تک یہ ہیں کہ سوائے ایران اور الجزائر کے کسی ملک نے شام کی مدد نہیں کی۔ البتہ پاکستانی میڈیا میں ایک خبر چل رہی تھی کہ پاکستان نے بھی ایک طیارہ جو ہے وہ بھیجا ہے امدادی سامان کا، لیکن وہ ابھی تک اس کی خبر کہیں اور سے کنفرم نہیں ہوئی، چونکہ عمومی طور پہ ایران اور الجزائر کی خبریں جو ہیں وہ عرب میڈیا میں زیادہ یہی تھیں کہ انہی دو ممالک نے، اور امریکہ نے تو کھل کے ان کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی مدد نہیں کریں گے، ہمارے جو وہاں پہ ادارے ہیں وہ کریں، ان کو ہم فنڈز دیتے رہتے ہیں، لیکن اس ہنگامی صورتحال میں امریکہ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک بیان تھا امریکہ کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ خود جو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں رولا ایمن، انہوں نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اس اہم ادارے کی طرف سے بیان دیا کہ ان مشکل حالات میں اور جب زلزلے سے متاثرین کی تعداد ملینز میں پہنچ چکی ہے، تو اس میں مختلف ممالک کو اپنے سیاسی انتقام نہیں لینے چاہیے اور اپنے سیاسی تحفظات کو پس پشت رکھتے ہوئے صرف انسانی بنیادوں پہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو جو امریکہ کا یہ بیان ہے وہ انسان دشمنی پہ مشتمل نظر آتا ہے۔ وہاں پہ سیاسی مسائل جب انسان اور انسانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوں اور انسان جو ہے وہ منوں اور ٹنوں ملبے کے نیچے دبے ہوں، اور وہاں پہ اگر کوئی یہ کہے گے کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے چونکہ ان پہ سینکشنز ہیں، ان پہ پابندیاں ہیں، ان کی اقتصادی ناکابندی ہم نے کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی باشعور، کوئی بھی باضمیر انسان اس فرد کی، اس حکومت کی، ان حکام کی کبھی بھی تعریف نہیں کرے گا کہ جو ان مشکل حالات میں کسی ملک سے امداد عنوان سے یا کسی عنوان سے منہ پھیر لیں اور یہ اوپنلی کھلم کھلا کہہ دیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ یقیناً جسے اصطلاح کہتے ہیں کہ زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے کہ آپ نے شام کے اندر کیا نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم امریکہ اور شام کے تعلق کے عنوان سے بات کریں تو شام کی مشکلات کا جو اصل باعث ہے وہ امریکہ ہے۔ 80 سے زیادہ ملکوں سے دہشت گرد کس نے اور کس کے ایما پہ اور کس کی سپورٹ سے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ ان 80 سے زیادہ ممالک کے دہشت گردوں نے 2011 سے لے کے ابھی تک 12-13 سال کے اندر اس ملک میں کیا تباہی نہیں مچائی۔ اس ملک کا جو انفراسٹرکچر اس وقت زیرو پہ پہنچا ہوا ہے تو ان دہشت گردوں کی وجہ سے ہے، یا ان دہشت گردوں کے جو حامی ہیں وہ عرب ممالک بھی ہیں اس میں شامل، اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ سارے یورپی سب کے سب جو ہیں وہ انہی دہشت گردوں کے پیچھے تھے، اور کسی نے اس وقت نام کی جو باقاعدہ حکومت تھی اس کو تو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ سب اس پہ متفق تھے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ بشار اسد کو اقتدار سے علیحدہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد البتہ اس کے پیچھے بھی جو اصل سیاست تو بشار اسد نہیں تھا، اصل سیاست تو یہ تھی کہ چونکہ شام کے اندر ایک بڑی سپورٹ تھی اور بشار اسد کی حکومت جو ہے وہ غاصب اسرائیل کے مخالف جو گروپس تھے، مجاہدین تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کو ٹھکانے دیے ہوئے تھے، ہمسایہ ممالک کے عنوان سے ان کے جو شام کی سرزمین تھی اس میں مجاہدین رہتے تھے۔ پھر شام کی سرزمین کا بہت بڑا گولان ہائٹس پہ خود اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی خود شام اس لحاظ سے حالت جنگ میں ہے کہ اس کی ایک سرزمین جو ہے وہ غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو اصل تو وہ اسرائیل کی دوستی میں انہوں نے بشار اسد کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کو اگر ہم ایک وسیع تر اس میں دیکھیں تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کی حمایت بھی کی، اور پھر دہشت گردی سے مقابلے کے لیے پھر اپنی فورسز بھی جو ہیں وہ شام میں داخل کر دیں۔ اور جب بھی شامی حکومت یا شامی اتحاد جو ہے وہ ان دہشت گردوں پہ غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان کی دہشت گردوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ ایسے بیسیوں واقعات ایسے ہیں کہ محاصرے میں گھرے ہوئے ان دہشت گردوں کو امریکن ہیلی کاپٹرز نے اسلحہ فراہم کیا، ان کو اس محاصرے سے نکالنے کی کوشش کی۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کے شام کو دیکھنا چاہیے۔ شام کی اس وقت جو مدد کی اپیلیں ہیں یا جو وہاں کے عوام کی طرف سے چیخ و پکار ہے کہ ہمیں اس مدد میں، اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی جائے، تو اس میں جو ملک بھی یہ کام کرے گا وہ یقیناً تاریخ کے اندر اس کو برے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ایک تو مدد نہیں کی جا رہی، یعنی اگر آپ میڈیا دیکھیں، مثلا میں بی بی سی کی مثال دیتا ہوں کہ بی بی سی بجائے یہ کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرے، لوگوں سے یا دوسری حکومتوں کو کہے کہ بھی آپ شام کی مدد کریں، الٹا وہ شام کے بارے میں جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہاں پہ 40 لاکھ سے زیادہ وہ آبادیاں جہاں پہ اینٹی بشار گروپ موجود ہیں یا اینٹی بشار جو عوام ہے وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ ان کو بالکل ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہے, وہاں پہ کسی طرح کی کوئی امدادی کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور یہ یعنی مدد کی بجائے اور وہاں پہ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح جو پروپیگنڈوں کی صورتحال ہے, میڈیا اس وقت جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے پورے کے پورے جاہ و جلال سے کہیں یا اصلوں سے لیس ہو کے جو ہے وہ پھر بشار اسد کے مقابلے میں آئے ہوئے ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. اسی طرح بڑے واضح انداز سے جب امریکہ خود یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم کسی کو امداد نہیں دینے گے اور نہیں دینے دیں گے اور جو سینکشنز ہیں وہ سینکشنز برقرار رہیں گی, اب سینکشنز کی وجہ سے بہت سارے ممالک مدد نہیں دے سکتے, بہت بنیادی چیزوں کی جو ضرورت ہے وہاں پہ جو اہم میڈیسن کی ضرورت ہے وہ بھی بیچارے شام والے جو ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس دکھ کی گھڑی میں, ان مشکلات میں شامی عوام کے ساتھ, شامی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ان استعماری اور سامراجی طاقتوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے ان کا بھیانک اور منحوس چہرہ جو ہے نا ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا.
جی شکریہ جناب ڈاکٹر راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین اب سماعت فرمائیں چند نعتیہ اشعار.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 بہمن، 18 رجب اور 9 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ رجب سن 426 ہجری قمری کو مسلمان طبیب، ماہر فلکیات اور ریاضی داں ابن سما کا انتقال ہوا۔ وہ اندلس کے شہر قرطبہ کے باشندے تھے، لیکن ان کی شخصیت اور نظریات غرناطہ میں پروان چڑھے۔ اس مسلمان دانشور کو علم ریاضی اور علم نجوم میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے ان علوم میں جامع تحقیقات و مطالعہ کیا اور وسیع تجربہ حاصل کیا۔ ابن سما اس کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور بہت سے شاگردوں نے ان سے کسب فیض کیا۔ نو فروری سن 1649 عیسوی کو برطانیہ میں اولیور کرامویل کی سربراہی میں جمہوری حکومت کا آغاز ہوا۔ وہ پارلیمنٹ کے حامیوں پر مشتمل اس فوج کے کمانڈر تھے جو بادشاہ چارلز اول کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ تھی۔ بادشاہ کی فوج کو پارلیمنٹ کی فوج کے مقابل شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کے حکم سے چارلز اول کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے شاہی حکومت کو کالعدم قرار دے کر کرامویل کو صدر منصوب کر دیا، لیکن کرامویل نے 1653 میں پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آمرانہ نظام رائج کر دیا۔ 1658 میں کرامویل کی موت کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنا، لیکن اسے 8 مہینے کی حکومت کے بعد ہی نااہلی کی وجہ سے اور فوج کے کمانڈروں کے دباؤ کی بنا پر اقتدار سے ہٹنا پڑا اور برطانیہ میں دوبارہ شاہی نظام لایا گیا۔ کرامویل نے تقریباً 9 برس تک حکومت کی، جو اس کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اس دوران بہت سی جنگیں کیں، جن میں آئرلینڈ پر اس کا حملہ اور دسیوں ہزار بے گناہ انسانوں کا قتل عام سب سے زیادہ بھیانک جنگ مانی جاتی ہے۔ اٹھارہ رجب سن 1337 ہجری قمری کو معروف مرجع دین آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی نے عراق کے شہر نجف اشرف میں وفات پائی۔ یہ جید عالم دین ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لیے نجف اشرف کے ممتاز علماء کی شاگردی اختیار کی۔ انہوں نے مختصر عرصے میں ہی اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا اور نجف اشرف کے اعلیٰ دینی مدرسے کے اہم اساتذہ کی صف میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ یزدی نے دینی علوم کی تدریس کے علاوہ سیاسی اور حریت پسند تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے نجف میں علمی مراکز قائم کیے۔ آیت اللہ یزدی نے بہت گراں قدر کتابوں کی تصنیف کی، جن میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز و گلستان راز خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نو فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان میں پہلی مردم شماری ہوئی۔ اس مردم شماری کے آغاز میں پہلے دن کراچی میں پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین اور ان کے کنبے کے افراد کے نام درج کیے گئے۔ یہ مردم شماری 28 فروری 1951 کو پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی اس وقت کی کل آبادی 7,85,79,000 تھی۔ نو فروری سن 1956 کو اردو کے معروف شاعر یگانہ چنگیزی کا انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے شہر عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام واجد حسین رکھا گیا۔ شعر و سخن کا ذوق شروع سے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یگانہ چنگیزی شروع میں مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح لیتے رہے، اس کے بعد ان کو استاد شاد عظیم آبادی کے سپرد کیا گیا، جن کے فیض نے یگانہ کو یگانہ بنا دیا۔ مرزا یگانہ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شخصیت کے مالک بھی تھے۔ وہ اچھے اچھے شاعروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی اسی خود ستائی و خود پسندی کے باعث انہیں اکثر جگہ نقصان اور تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ یگانہ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کے انداز بیان کی تیزی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نشتر یاس، چراغ سخن، آیات وجدانی، غالب شکن، ترانہ اور گنجینہ کلام شامل ہیں۔ بیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے سپاہیوں اور افسروں کی طرف سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وفاداری اور انقلاب اسلامی سے یکجہتی کے اعلان کے بعد شاہی گارڈس نے فضائیہ کی ایک چھاؤنی پر حملہ کر دیا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی پورے تہران سے مسلمان عوام اس فوجی اڈے میں تعینات انقلابی فوجیوں کی مدد کو پہنچے اور جان نثاری کے جذبے سے سرشار ہو کر شاہ کی پٹھو فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ نو فروری سن 1992 کو الجزائر میں اسلام پسندوں کی بھرپور کامیابی کے بعد اس ملک کی فوج نے انتخابات کو کالعدم اور اسلامی سالویشن فرنٹ کی کامیابی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فوج کے اس اقدام کی وجہ سے الجزائر میں جھڑپوں اور تشدد کا آغاز ہوا، جس میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے۔ واضح رہے کہ الجزائر میں پارلیمانی انتخابات دسمبر سن 1991 میں منعقد ہوئے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پہ مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول پاکستانی اور ہندوستانی اردو اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے کثیر الاشاعات اخبار جنگ کی چند اہم سرخیوں پر۔ ملک بھر میں صحت کی سہولیات کا جال بچھانا ہمارا ہدف تھا، عمران خان۔ وکیپیڈیا کی بندش پر وفاقی وزیر آئی ٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ اسرائیلی فورسز کو اپنے ہی مظالم نے رولا دیا۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ترکیہ اور شام سمیت دیگر خطے میں آنے والے قیامت خیز زلزلے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی شدید متاثر۔ سمی روزنامہ جنگ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے حلف کی پاسداری کریں۔ مضمون نگار سید ضیاء عباس اس مضمون میں لکھتے ہیں، 14 اگست 1947 آزادی کے بعد سے اب تک پاکستان کی دو نسلیں تو یہ سنتے سنتے بڑی اور بوڑھی ہو گئی ہیں کہ ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، ملک کے حالات حد درجہ خطرناک ہیں، مگر اس وقت حقیقی معنوں میں ہمارا ملک اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں ملکی اور عالمی سطح پر گردش کر رہی ہیں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق افراد پریشانی کا شکار ہیں، یہ صورتحال ہماری ایک دو دن کی نااہلی کا نتیجہ نہیں، ہم نے پچھلے 75 برسوں میں اپنے آپ اور اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، ہماری توجہ بیرون ملک قرضوں پر رہی، کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، ایشیائی بینک اور چند برادر اسلامی ملکوں سے ملنے والی امداد کو ہم نے اپنی بقا اور ترقی کا ضامن سمجھ کر زندگی گزار دی۔ ہمارے حکمرانوں نے آزادی کے بعد چند برس تک اپنے حلف کی پاسداری کی، جن میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، شہید ملت لیاقت علی خان نمایاں تھے، مگر جنرل ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک ہمارے حکمرانوں اور دیگر اداروں کی اہم شخصیات نے اپنے حلف کو اہمیت نہیں دی۔ مضمون نگار کے بقول، ہر منتخب صدر، وزیر اعظم اور دیگر اداروں کے سربراہ یہ حلف لیتے رہے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اپنے فرائض ایمانداری، انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ ملک کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ مضمون نگار کے بقول، مگر ایسا نہیں ہو سکا، پچھلے کئی سال سے کبھی جمہوری اور کبھی فوجی حکمرانی کا دور رہا ہے، کسی بھی دور میں ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ ضیاء عباس لکھتے ہیں، ہم نے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عمران خان حکومت کے آئینی طور پر خاتمے کے بعد جس طرح ملک اور اس کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، اس نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ مضمون نگار کے بقول، پاکستان اس وقت اپنے نااہل حکمرانوں کے ہاتھوں معاشی دہشت گردی کا شکار ہے، ملک میں غذائی بحران شدید ہونے کا خدشہ ہے، ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، غریب طبقہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، ملک کی مالی بحران اپنے عروج پر ہے۔ اور سمعین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستانی اخبارات کا۔ روزنامہ ایکسپریس ہندوستان نے جو آج اہم سرخیاں شائع کی، ان میں سے ملکارجن کھڑکے نے صدر کے خطاب کو بے سمت قرار دیا، ریلوے کی نجکاری نہیں کی جائے گی، وزیر ریلوے محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب حراست میں لیا گیا، تبدیل شدہ حج پالیسی جاری کر دی گئی، اور موہن کے حالیہ بیانات کی وجہ سے برہمن سماج میں ناراضگی۔ سمینا پیش ہیں ہندوستان کے ہی اخبارات، معاف کیجیے گا، اخبار صحافت کے ایک ادارے سے کچھ اقتباس۔ ادارے کا عنوان ہے، دنیا ایک خاندان ہے کیا واقعی؟ اخبار لکھتا ہے، برسر اقتدار جماعت کے بڑے لیڈر وقتاً فوقتاً کہا کرتے ہیں کہ دنیا ایک خاندان ہے، لیکن اظہار خیال پر دو بڑے لیڈروں کا دعویٰ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی خاندان نوازی کا تذکرہ محض ایک سراب ہے، لیکن عمل اس کے بالکل الٹا کرتے ہیں۔ مضمون نگار کے بقول، لوک سبھا کے پہلے الیکشن سے قبل انہوں نے مختلف مطلوبہ باتوں کی جو وضاحت کی، اس میں اہلیہ کا خانہ ہی خالی چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوسرے لوک سبھا الیکشن سے پہلے جو تفصیلی حلف نامہ بتایا گیا، اس میں اپنی بیوی کی موجودگی کا اعتراف کیا گیا۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو اس کی باز پرس کرتا، وہ اس طرح کے پہلے اندراج میں اہلیہ کی موجودگی کے اعتراض کے ذیل میں اب ان کی گرفت کرتا، ان پر مقدمہ بھی چل سکتا تھا۔ ادارہ نویس لکھتے ہیں، بیوی نے کھل کر اپنے رشتے کا اظہار کیا تھا لیکن وزیراعظم اس کا جواب دینے سے برابر اجتناب کرتے رہے۔ بیوی نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی تو اسے قانون کے رجسٹریشن کے جھمیلے میں پھنسا دیا گیا۔ مسئلہ یہ کہ بیوی شوہر کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد بیوی کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اخبارات نے اس بارے کی کوشش کی تو غالباً میڈیا کو اس تذکرے سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔ پتہ نہیں بیچاری کہاں اور کس حال میں ہے، کیا وہ اپنی ساس کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے منظر عام پر آئی تھی، ہو سکتا ہے آئی ہوں لیکن اخبارات کو ہدایت دی گئی ہو کہ وہ اپنے کالموں میں اس کا تذکرہ بالکل نہ کریں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحبت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہرانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے اشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔ سامعین خصوصی پروگرام کے بعد ہم کلام نور پیش کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ اور عشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان۔
سامعین اس پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب کے بعد خواتین کے اہم کردار پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے
مدح میں کہتا ہے، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، مصطفیٰ سیرت علی کردار شبیری شعار، آدمی ہے ایک رکھتا ہے ہزاروں افتخار، پے کرے انسانیت مہر و وفا کا شاہکار، ایک سادہ زندگی لیکن قیامت کا وقار، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ہو توکل گر خدا کی ذات پر انسان کو، ملک کو آزاد کر دیتا ہے ہو کر بے دیار، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کفر کے آتش کدے میں ایک مؤذن کی اذان، کیا الہی ہو گئے ایران کے لیل و نہار، مسلک شبیر پر چلیے خمینی کی طرح، خون کی موجوں سے خود کٹ جائے گی خنجر کی دھار، سونے والا سو گیا لا کر یہ کیسا انقلاب، آج تک ہے روح استکبار عالم بے قرار۔ سامن، کچھ عرصہ قبل دشمن نے اپنی تمام تر طاقت اور قوت نیز اپنے تمام تر امکانات کے ساتھ ایران کے خلاف ہائبرڈ جنگ کا آغاز کیا، اور اپنی خام خیالی میں انقلاب کی اقدار، خواتین اور ایرانی تہذیب کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے عورت، زندگی اور آزادی کے نام پر لوگوں کو اکسایا، لیکن انہوں نے نہ ایرانی عورت کی شناخت کو پہچانا اور نہ ہی اس کے زندہ اور آزاد جذبے کا ادراک کیا۔ اس میڈیا وار اور سوشل میڈیا کے شور و غل میں ایرانی مسلمان عورت کی حقیقی آواز نہیں سنی گئی۔ جب ایرانی خاتون نے انقلاب کے بعد اپنی جان فشانی اور مضبوط کردار سے اس انقلاب کو کامیاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جب ایرانی عورت نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، اور جب ایرانی خاتون نے فن و ثقافت میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، تو اس وقت مغرب پر موت سا سکوت طاری رہا، اور اس وقت کسی نے زن، زندگی، آزادی جیسے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے۔ حالانکہ ایرانی خاتون کو انقلاب کے بعد جو آزادی اور عزت و وقار میسر آیا، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایران کی مسلمان عورت کی آواز نہیں سنی گئی، کیونکہ مغربی تہذیب عورتوں کی ان کی اصلیت کی طرف واپسی کو قبول کرنا نہیں چاہتی۔ ایرانی مسلمان عورت کی آواز نہیں سنی گئی، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر ایران میں پروان چڑھنے والے حقیقی انسانی طرز زندگی اور تہذیب کے نئے تصور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم نے جو عرض کیا وہ ایرانی خواتین کی عظمت کا ایک حصہ ہے۔ ایرانی خواتین کی بڑی آبادی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ پیارے ایران کے پرچم کے ساتھ کھڑی ہیں، اور کچھ مجہول چہروں کو ایرانی خواتین کا ترجمان نہیں بننے دیں گی۔ حالیہ چیلنجوں اور سازشوں سے گزرنے کے بعد، جن میں اگرچہ کافی نقصان ہوا اور یہاں تک کہ عزیز نوجوانوں کو قتل کیا گیا، لیکن اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسلامی نظام ایک عوامی نظام ہے جس کی بنیاد الہی اور اسلامی عقائد پر استوار ہے، جس کے تحفظ کے لیے ایران کے مرد اور عورتیں پرعزم ہیں۔ اسلامی انقلاب کی فتح کی 44ویں سالگرہ کے موقع پر خواتین اور ان کی شناخت کے حوالے سے چند گزارشات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی خواتین کی زندگی اور معاشرے میں موجودگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام خواتین کو شناخت دینے کو اپنا سب سے اہم اعزاز اور کامیابی سمجھتا ہے، اور بے شک یہ اسلام کی انسانی ثقافت سے ماخوذ ہے، جو کہ مرد اور عورت کو انسانی خوبیوں کے اظہار کے ساتھ اس کے سماجی کردار پر تاکید کرتا ہے۔ اسلام معاشرے میں مردوں یا عورتوں کے حوالے سے پہلے اور دوسرے کردار کا قائل نہیں ہے۔ بانو امین اصفہانی ایک مسلم خاتون ہیں جو فلسفہ اور فقہ کی تدریس کرتی ہیں۔ اس خاتون کو اس وقت یعنی 1948 میں مجتہد تسلیم کیا گیا جب خواتین کو انگلستان میں تعلیمی ڈگریاں تک نہیں دی جاتی تھیں۔ اسلامی انقلاب کی شاندار فتح کے 43 سالوں میں خواتین کی فکری صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور اسے معاشروں کی ترقی اور سربلندی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اگر معاشرے کی عورتیں اپنے حقوق کے تحفظ اور اپنے حجاب و عفت کی حفاظت کے ساتھ جد و جہد کریں تو معاشرے کے اندر سے پاکیزہ مرد نکلیں گے۔ اگر قوموں سے بہادر اور انسان ساز خواتین کو چھین لیا جائے تو معاشرے ناکامی اور تنزلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ خواتین کے اسلامی اور انسانی امور کے تحفظ پر تاکید کی، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو سماجی میدانوں میں خواتین کی موجودگی میں رکاوٹ کے طور پر کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی رائے میں خواتین سماجی شعبوں میں پیش پیش رہے بغیر معاشرے کو سنوارنے میں اہم اور تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتی۔ انقلاب کے عمل میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلامی نظریات کو عملی جامہ پہنایا۔ مسز مرضیہ حدیچی، جو طباخ کے نام سے مشہور ہیں، ان عسکریت پسند اور فعال خواتین میں سے ایک ہیں جو کمیونٹی میں موجود ایک مسلمان خاتون کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جلوہ گر ہوئیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انہوں نے ہمدان گارڈز کور کے کمانڈر، اسلامی کونسل کے نمائندے، یونیورسٹی میں تدریس اور خدماتی تنظیموں میں حصہ لینے جیسی ذمہ داریاں انجام دی۔ اسلامی حجاب پہنے ہوئے مسز دباخ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے گئے اس 3 رکنی اعلی وفد کے ساتھ تھیں جسے سابق سوویت یونین کے رہنما گورباچوف کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی خط پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔
سامن، اسلامی ثقافت میں خاندان انسانی تعلیم و تربیت کا پہلا اور اہم ترین مقام ہے، وہ مقام جہاں انسانی احساسات و جذبات ابھرتے ہیں۔ اسی لیے خاندان کو معاشرے کا بنیادی ستون کہا گیا ہے۔ اگر معاشرے میں عورتیں ان علمی اور روحانی اور اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جن کو خدا اور دین الہی نے تمام انسانوں کے لیے یکساں قرار دیا ہے، تو نہ صرف بچوں کی پرورش بہتر ہوگی بلکہ خاندانی ماحول بھی گرم اور پاکیزہ ہوگا، اور نتیجتاً معاشرہ مانوی ترقی کرے گا۔ اسی لیے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی مسلمان عورت نے زندگی کا اہم مقام پہلے خاندان کے ادارے میں حاصل کیا اور پھر اس مرکز کو مستحکم کرنے کی سمت نیز سماجی میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جنسیت کے مسئلے کو انسانی عظمت کی خدمت میں استعمال کیا گیا، اور رہبر انقلاب اسلامی کے الفاظ میں ایمان کی طاقت کی بدولت خواتین اور ان کی بہادرانہ بے لوث اور اختراعی موجودگی کے حیرت انگیز اور نادر مناظر نے ایرانیوں کے لیے عظیم جد و جہد کا راستہ کھول دیا۔ انقلاب کے ایام کے پرجوش مظاہروں سے لے کر دفاع مقدس کے ناقابل فراموش دور تک، نیز جنگ کی صفوں میں بچوں اور شوہروں کو بھیجنے تک، اسی طرح محاذ جنگ کے پیچھے خدمات انجام دینے تک، تمام امور میں خواتین کا کردار بے مثال رہا۔ وادی ادب اور فن و ثقافت میں نیز سائنس، تحقیق، ٹیکنالوجی اور سماجی، سیاسی اور انتظامی شعبوں میں کام کرنے تک ایک طویل داستان ہے جسے سنہری الفاظ میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی خواتین نے صحت کے شعبے میں جس لگن اور توجہ سے مریضوں کی خدمت کی اور کرونا کے خطرے میں جس طرح اپنا فریضہ انجام دیا، وہ ایرانی عورت کی روحانی بلندی کی علامات میں سے ایک ہے، اور بے شک یہ سب کچھ اسلامی نظام اور اسلام کے اسباق و اقدار کی برکات کا نتیجہ ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف سماجی، سائنسی، سیاسی، اقتصادی اور کھیلوں کے میدانوں میں ایرانی خواتین کی کامیاب موجودگی سے متعلق اعداد و شمار معاشرے کے اس بااثر طبقے کے مثبت اور متاثر کن کردار کی دلیل ہیں۔ بے شک خواتین اسلامی ایران کی کامیابی اور خوشحالی کا راز کہلانے کی حقدار ہیں۔ اسلامی انقلاب کے 40 سال کی کامیابیوں کا جائزہ لینے والی کتاب 40 سال کا عروج میں خواتین کے شعبے میں پیش رفت کے حوالے سے شائع ہونے والے بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے ممالک کے مقابلے میں خواتین میں ناخواندگی کی شرح کو کم کرنے میں خواتین کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہونے والوں میں صرف 6% خواتین تھیں، اور یہ تعداد اب تقریباً 50% تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ سال کے داخلے کے امتحان میں 10 لاکھ سے زائد امیدوار تھے، جن میں خواتین کا حصہ 9,15,000 سے زیادہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں میں خواتین کا حصہ تقریباً 1% تھا، جو اب بڑھ کر 21% ہو گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر ڈاکٹر فہیم فرحمند پور نے ایک مباحثے میں اپنا تعارف کرایا اور کہا، میں اسلامی جمہوریہ میں پروان چڑھنے والی ہزاروں خواتین پروفیسروں میں سے ایک ہوں۔
سامعین، پروفیسر زہرا امام جمعہ ایک سائنسداں ہیں جن کا نام اعلیٰ ایشیائی سائنسدانوں کی فہرست میں درج ہے۔ وہ پورے ایران میں سب سے کم عمر پروفیسر ہیں۔ ان کا مقصد ایرانی لڑکیوں کی مہارت اور علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسلامی انقلاب 100,000 خواتین ڈاکٹروں کو اسپیشلسٹ سطح تک تربیت دینے میں بھی کامیاب رہا۔ دوسری جانب آج روزگار کی فراہمی، یتیم خاندانوں کی کفالت، مالی امداد اور قرض الحسنہ فنڈز کے شعبے میں سینکڑوں سماجی تنظیمیں موجود ہیں جن کو خواتین چلا رہی ہیں۔ خواتین سیاسی پارٹیوں میں بھی کافی سرگرم ہیں، وہ الیکشن کیمپین میں پیش ہوتی ہیں اور صدارتی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کی الیکشن کیمپین میں شریک رہتی ہیں۔ صدارتی انتخابات میں یہ مسئلہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ میڈیا میں سرگرم خواتین بھی سماجی کردار ادا کرنے کا ایک پیمانہ ہوتی ہیں، اور اس وقت میڈیا کارکنوں میں ان کی تعداد تقریباً 60-70% ہے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کے بعد کھیلوں کے میدان میں ایرانی مسلمان خواتین حجاب کی زینت کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں عالمی سطح کے مقابلوں میں کامیاب ہوئیں۔ انقلاب سے قبل ایشیائی مقابلوں میں صرف 5 تمغے ایرانی خواتین نے جیتے تھے، جبکہ اب خواتین کھلاڑی 130 مختلف ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں کے میدانوں میں موجود ہیں، اور مختلف شعبوں میں 200 کے قریب تمغے ایرانی خواتین نے جیتے ہیں۔ پریا شہریاری، جو 19 سالوں سے ساحلی ایرانی فٹ بال فیڈریشن کمیٹی کی سربراہ کے طور پر مسلسل کام کر رہی ہیں، وہ پہلی ایرانی خاتون ہیں جو ایک مینیجر کے طور پر فیفا ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ ان پیش رفتوں کے علاوہ جو چیز اہم ہے وہ معاشرے میں ان کی خصوصی صلاحیتوں پر توجہ، نیز خواتین کی موجودگی کی تاثیر ہے۔ سامعین، مغرب میں حقوق نسواں کے ادارے اس اثر کو صرف عورت کی ظاہری شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، لہٰذا انفرادی آزادیوں کے باوجود مغرب میں عورت کے صرف بیرونی پہلو یعنی اس کے فزیکل پہلو کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس نظریے نے مغربی عورت کو ایک کھلونا، مردوں کے سامنے دکھاوے کا مجسمہ اور مردوں کے لیے جنسی جوش و خروش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر ٹونی گرانٹ، جو مغرب میں حقوق نسواں کے ناقدین میں سے ہیں، کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج مغرب کی خواتین صرف مستقل نظر آتی ہیں۔ وہ صرف خود مختار ہیں، لیکن جذباتی طور پر ان میں سے اکثر اپنی ماؤں اور دائیوں سے زیادہ محتاج، غیر محفوظ، غیر مستحکم، تنہا اور بے بس ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ایرانی عورت کا اپنے ماڈل کو مغربی ماڈل سے بدلنا عقلی ہے، جہاں سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے ذریعے خواتین کو معاشی اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ انہیں آزادی، حجاب کی صورتحال اور ایران میں مردوں اور عورتوں کے مجموعی مساوی حقوق کے بارے میں کیوں فکر مند ہونا چاہیے؟
سامن پروگرام کا اختتام شاعر کے ان اشعار سے کرتے ہیں۔ اے خمینی، اے نسیم سرزمین بوتراب، اے خمینی، اے جہاد و جہد کے زرنی نصاب، علم و دانش، حکمت و ہجرت کے روشن آفتاب، اے فقیہ عالم اسلام جان انقلاب، تیری محنت سے نظام دین برپا ہو گیا، جو کتابوں میں تھا وہ اسلام زندہ ہو گیا۔ مغربی افکار نے پھیلا دیے تھے اپنے جال، سامراجی طاقتوں نے کر دیا تھا پائے مال، اور استعمار کی چالوں سے تھا انسانی ڈھال، چھا چکا تھا ذہن آدم پر یا فیونی خیال، لوگ کہتے تھے کہ مذہب کا اثر کھو جائے گا، دین سیاست سے ملے گا تو نجس ہو جائے گا، تو نے ثابت کر دیا دین و سیاست ایک ہے، تو نے بتلایا عبادت اور تجارت ایک ہے، اختلاف رائے فطری اور فطرت ایک ہے، سنی شیعہ نام دو ہیں اور امت ایک ہے، تو نے فرقوں میں الجھنے سے بچایا قوم کو، وحدت کلمہ کے محور پر بلایا قوم کو، تو نے استعمار کی چالوں کو رسوا کر دیا، تو نے استکبار کی طاقت کو پسپا کر دیا، تو نے میدان سیاست کو معلہ کر دیا، پرچم اسلام کو اونچے سے اونچا کر دیا، تیری نہضت نے بتایا قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کی حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں، تیری نہضت نے بتایا قوم یہ احمق نہیں، جان لے دنیا کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو شہادت ہو جن کی، کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو قائم ہے دریاؤں کے بہتے پانی پر، وہ حاضر ہے وہ زندہ ہے، پردہ ہے ہماری آنکھوں پر، ابھرے گا امامت کا سورج جب حکم خدا ہو جائے گا، کیسی ہے جب ان کی سواری آئے
کو کون مٹائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا؟ اس کی نسلیں مٹ جائیں گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 38 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے، لہذا آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کے رونما ہونے اور منکرین قیامت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب یہ آیات کریمہ ایک بار پھر قدرت الہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، تم لوگ آخر کس طرح سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو، حالانکہ کائنات اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ خداوند عالم کے ارادے سے 6 دنوں میں خلق ہوئی ہے، اور اس کی تخلیق میں ہمیں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ پھر خداوند عالم اپنے پیغمبر خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ قیامت کے منکرین کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں، اور اپنی طرف غم و الم نہ آنے دیں، اور دن رات کے مختلف اوقات میں ذکر و یاد خدا سے اپنے سینے کو استحکام بخشیے، اور ان کی باتوں کو برداشت کیجیے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خداوند عالم اگر چاہتا تو ایک ہی لہجے میں پوری کائنات کو خلق کر دیتا، لیکن کائنات کے آہستہ آہستہ تخلیق پر تاکید کرتا ہے، اور یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے اسباب و علل کو بیان کرتا ہے۔ عالم ہستی نہایت ہی زیادہ وسیع و عریض ہے اور اس کی عظمت خداوند عالم کی لامتناہی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ مخالفین کی جانب سے لگائی جانے والی تہمتیں، بدگوئیاں اور ناروا گفتگو ہمارے حق گوئی میں رکاوٹ اور سستی کا باعث نہ بنے، بلکہ پورے صبر و حوصلے کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ مشکلات و پریشانی کے مقابلے میں صبر و شکیبائی کے لیے بہترین پشت پناہ ہر وقت اور ہر لمحہ خداوند عالم کی یاد اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن خاص وقت نماز کے بعد ہے جس کی بے انتہا فضیلت اور بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 41 سے 44 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریب ہی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ سامعین، یہ آیتیں قیامت کے دن ایک عظیم اجتماع کے آغاز کو بیان کرتی ہیں کہ جو دنیا کے کروڑوں افراد کی موجودگی میں ایک الہی و آسمانی آواز کے ذریعے شروع ہوگی، اور وہ آواز آسمانی فضا میں اس طرح پھیل جائے گی کہ تمام اہل محشر اسے بہت ہی قریب سے سنیں گے۔ وہ آواز جس کی عظمت اس بات کا باعث بنے گی کہ تمام پہاڑ چور چور ہو کر زمین پر بکھر جائیں گے، مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور بکھرے ہوئے انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ ان آیتوں میں یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے انہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا تھا۔ وہی خدا آج انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے ہدف خلقت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ معاد ایک جسمانی امر ہے، اور ایک ایک انسان زمین سے باہر نکل کر میدان قیامت میں حاضر ہوگا۔ موت و حیات صرف خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قیامت کے میدان میں خداوند عالم کی جانب سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بہترین دلیل ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 45 آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے:
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔
ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔
سامن، یہ آیہ کریمہ گزشتہ آیتوں کے مطالب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے: اے پیغمبر، منکرین قیامت آپ کی دعوت کے جواب میں جو منفی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو آپ پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، ہم اس سے آگاہ و باخبر ہیں، لیکن آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ تمام لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، چونکہ میں نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو انتخاب کا حق حاصل ہے۔ ایک پیغمبر کے عنوان سے آپ کا فریضہ رسالت الہیہ کا پہنچانا اور لوگوں کو ان کے کاموں کے انجام سے خبردار کرانا ہے۔ آپ کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر دین اسلام قبول کرنے کے لیے سختی کریں اور اسے مجبور کریں، اور اپنی دعوت کے قبول کرنے پر کسی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم تذکر دینے اور باخبر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان کے اخلاقی مباحث اور واعظ و نصیحت کا اصلی محور قرآنی آیتیں ہوں، نہ کہ خود ساختہ خیر و سلوک اور اپنا سلیقہ ہو۔ ادیان الہی کے اصول و قوانین فطری ہیں اور تمام انسانوں کے وجود میں سموئے ہوئے ہیں، صرف یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبران الہی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یاد دہانی اور ڈرا کر انسان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کریں۔ پیغمبران الہی کا اصلی فریضہ دین الہی کی تبلیغ ہے، اور اس کام میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین کے قبول کرنے میں ارادہ و اختیار کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ قیامت کے دن کی سزا و جزا کے بارے میں خداوند عالم کی جانب سے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان پیغمبران الہی کی واعظ و نصیحت کے قبول کرنے کا سامان فراہم کرتا ہے۔
رائس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Who is the Lawwan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah. رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله